بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے کلام میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمة ربك بمجنون، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. ترجمہ، کلام اللہ تعالیٰ پیش خدمت ہے. نون حروف مقطعات میں سے ہیں. قسم ہے مجھے قلم کی اور اس کی جو کچھ کے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں، اور آپ کے لیے اجر ہے جس کا عمل کبھی ختم نہیں ہونے والا، اور آپ بے شک اخلاق کے بڑے مرتبے فائز ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرمان سورۃ القلم کی آیت نمبر 104 میں. حقیقت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ وہ سنت ثابتہ ہیں کہ جس پہ پوری امت کا اجماع ہے کہ یہی وہ صفات ہیں جس کے آپ کے دشمن بھی قائل تھے، اور دنیا میں اسلام اپنی انہی اخلاقی اقدار کے باعث پھیلا، اور آج ہم بھی اسی فیض کے باعث اسلام ہیں، مسلمان ہیں. بعثت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بعثت نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ایمان اور اخلاقی اقدار اور یہ عمل، یہ تین الگ الگ شعبے تھے. ان کا باہمی کوئی ربط، کوئی تعلق، کوئی نفع بخش رشتہ نہیں تھا. یہ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ نے ان تینوں کو ملا کے ایک نظام قائم کیا، اور اسے ایک تہذیب اور تمدن کی بنیاد ڈالی، جسے نہ صرف آپ نے عملاً، نہ صرف آپ نے فکراً علماً، بلکہ عملاً نافذ کر کے بتا دیا، اس کا نظام قائم کر دیا. اور ہمارے اور آپ کے لیے اس نظام کے اندر رہنا، اس کو نافذ کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان فرما دیا. اس تعلق سے علامہ اقبال کا ایک قول قابل توجہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء اور رسولوں کو جو بھیجتا ہے، اس کا سب سے بڑا بنیادی مقصد تکمیل اخلاق ہے. چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت کے مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. رواہ امام احمد و ابو داود والحاکم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درشی پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ و اصحاب سیدنا محمد و بارک وسلم علیہ. میرے عزیزو، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان کس قسم کے اخلاق کا تقاضا کرتا ہے، اور رسول پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، اور اسلامی بنیادی اخلاق کیا ہیں، یہ اہم موضوع ہیں. اور پھر یہ کہ ان کا اظہار میری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر شعبے میں کس طرح سے ہونا چاہیے، یہ عظیم موضوع ہیں اور بڑے وسیع بحثیں ہیں. یہاں ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ ان کا ہم مختصر مطالعہ کر سکیں، لیکن آئیے بقدر استطاعت ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی روشنی میں کہ ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تعلیم دی. اس تعلق سے بہت سی کتابیں ہیں، بڑی مشہور کتب ہیں. میری نظر سے ایک کتاب گزری ہے، بڑی جامع ہے اور بڑی مختصر ہے، اور وہ ہے تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں. سید ابوالعلا مودودی رحمت اللہ علیہ کی تحریر ہے. اگر موقع ملے تو اس پہ ایک نظر ڈالیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب اسلامی حکومت قائم ہوگی تو اس کی بنیادیں کن اخلاق پہ ہوں گی، اس کا اظہار کیسے ہوگا. آج میں آپ کی خدمت میں چند نمونے کے طور پہ یہ باتیں پیش کر سکوں گا. قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، ذرا ہم دیکھیں کہ اخلاق اور حسن خلق اس کے کیا معنی ہے. عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ میٹھے انداز میں گفتگو کرنا، بڑے پیارے بھلے انداز سے کلام کرنا، افو درگزر کا رویہ اختیار کرنا، ہنس مکھ ہونا، یہ اچھے اخلاق ہیں. میرے عزیزوں، یہ اخلاق ایک شعبہ ہے. اسی یہ کہتا ہے اپنے آپ کو مہذب بنانا، اپنے آپ کو با اخلاق بنانا، یہ حسن خلق کامل نہیں ہے. یہ کہتے ہیں انگریزی میں ٹو سیولائز ون سیلف. آئیے ہم دیکھیں کہ اخلاق کیا ہیں. پہلے تو آپ دیکھیے معنی خلق. خلق کے معنی ہے صفت، عادت، خصلت، کسی بھی شخص کی ہو، کسی بھی مخلوق کی ہو، اور علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں خلق سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص جو اپنے ماحول سے متاثر ہو کے اپنے عقل و شعور کو کام میں لا کے جو عادت و اطوار بناتا ہے اسے اپنے کردار کا حصہ بنا لیتا ہے، یہ اخلاق ہیں، اور یہ اخلاق برے بھی ہو سکتے ہیں اور اخلاق اچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں حسن خلق، اچھا خلق، ہم کہتے ہیں نا کیسے برے اخلاق ہیں، کتنے اچھے اخلاق ہیں، تو خلق کے ساتھ حسن کا کلمہ ضرور اضافہ کرنا چاہیے، اور اسلام نے اضافہ کیا ہے تو کیوں اضافہ کیا؟ دیکھیے اسلام کہتا ہے حسن خلق سے مراد اچھی عادت، اچھی خصلت، اچھی طبیعت، اور شرم ذرا تعریف دیکھیے، بڑی جامع تعریف آ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو صلاحیتیں، جو قوتیں، جو نعمتیں مجھے عطا کی ہیں، ان کو شریعت اسلامیہ اور عقل و شعور کے حکمت کے اعتدال کے مطابق کام میں لانا، یہ خلق ہے، یہ حسن خلق ہے۔ خلاصے کے طور پہ دو باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ حسن خلق میں عادت، کردار کی خوبی کے ساتھ معاملات بھی شامل ہیں، یعنی صرف عادت، اچھی گفتگو، تمیز، تہذیب بھی نہیں بلکہ معاملات بھی شامل ہیں۔ تو جب حسن خلق کی بات ہوگی تو عادت کے ساتھ معاملات بھی زیر بحث آئیں گے۔ یہ موضوع کتنا وسیع ہے، دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ ایک بار پھر درود و سلام ہو، آپ کی ایک حدیث شریف ہمارے سامنے آتی ہے بڑے واضح انداز میں، آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، رواہ البخاری، رواہ المسلم، النواس بن معن رضی اللہ، النواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی کی جڑ و بنیاد خلق کی اچھائی ہے۔ کیا معنی ہوئے؟ اگر خلق کی اچھائی نہیں ہے تو کوئی نیکی سرے سے نیکی ہی نہیں ہے، اس کی کوئی اصل ہے ہی نہیں۔ اور اس کی دلیل میں علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں، جیسے کہ سید الاولین والآخرین نے فرمایا الحج عرفہ، یعنی وقوف عرفہ ہی حج ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک شخص نے حج تو کیا لیکن وقوف عرفہ نہیں کیا، میدان عرفات میں وقوف نہیں کیا، جو حج کا رکن رکین ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ اس نے حج کیا؟ حج نہیں کیا۔ تو یہی تو سید الاولین والآخرین درود و سلام فرماتے ہیں، جس میں خلق کی اچھائی نہیں ہے اس کی کوئی نیکی نیکی ہے ہی نہیں، وہ کی نیکی کا درجہ نہیں پا سکتی۔ آئیے ذرا اس کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں کہ یہ حسن خلق کے فضائل اور برکات کیا ہیں، کتنی عظیم یہ عمل نیکی ہے اور کتنا عظیم عمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف آتی ہے ہمارے سامنے، آپ نے فرمایا ان حسن الخلق اثقل ما یوضع فی المیزان وان صاحبہ احب الناس الی اللہ، کہ نیک اعمال میں سب سے بھاری عمل ایک بندے کا اس کے اخلاق کی اچھائی ہوگی جو یوم قیامت میزان پہ تولے جائیں گے اس کے اعمال، اور ایسا شخص حسن خلق والا اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک تمام لوگوں میں محبوب ہے۔ اور ایک اور فضیلت دیکھیے حسن خلق کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے باعث زیادہ تر لوگ جنت میں داخل ہو، تو سید الاولین والآخرین فرماتے ہیں التقوی و حسن الخلق، دو چیزیں ایسی ہیں جس کے باعث زیادہ تر لوگ جنت میں جائیں گے، کہ وہ تقوی اختیار کرے اپنے تمام زندگی کے تمام شعبوں میں اور اخلاق اس کے بہت بہتر ہوں، یہ چیزیں ہیں۔ اور آئیے اس کے بالمقابل بھی بات سنتے ہیں، سید الاولین والآخرین سے پوچھا گیا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے باعث کثرت سے لوگ جہنم میں ہوں گے، تو آپ نے فرمایا زبان اور شرمگاہ۔ ہمیں چاہیے کہ ان دونوں چیزوں کی حفاظت کریں، ہمیں چاہیے کہ اس پہ ہم شریعت کی قدغن لگائیں اور اپنے اخلاق کو ہم بہتر کریں۔ اب آئیے ذرا ہم اس گفتگو کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں کہ اخلاق کا کیا منبع ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اخلاق کی گفتگو آج ہم انشاءاللہ تعالی سنیں گے، اور اسلامی اخلاقیات، اس کا منبع میرے عزیز یہ قرآن عظیم ہے، یہ ایک روشن دلیل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ جاوید نمونہ اور زندہ جاوید معجزہ ہے۔ ابھی آپ نے سورۃ القلم کی جو آیات سنی اس کا ترجمہ ہمارے سامنے آیا، یہ اس زمانے میں کی بات ہے جبکہ دور نبوت ہے، مکی دور نبوت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، اور اس سے پہلے میرے عزیز مقرر یہ بات آپ کے سامنے رکھی دی ہے، اور میرے لیے اس بات کو آگے بڑھانا بڑا آسان ہو گیا کہ وہ دعوت دے رہے ہیں اور الزام ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے کہ ساحر ہیں، مجنون ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ کہہ نہیں سک رہے ہیں۔ تو قرآن دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ جس کو تم مجنون کہتے ہو، جس کو تم دیوانہ کہتے ہو، دیوانے تم ہو یا وہ ہے، اس کی دلیل اس کے اخلاق ہے، تم خود اس کی گواہی دے رہے ہو، اور قرآن خود معجزہ موجود ہے۔ آج بھی ایسے ناخلف موجود ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کردار اور آپ کے اخلاق کے بارے میں ایسے الزامات لگاتے ہیں، تراشتے ہیں، اس لیے کہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ ہے ہی نہیں۔ تو قرآن آج زندہ جاوید دلیل ہے، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اخلاق کا منبع اور اسلامی اخلاق ہے بنیاد جتنی بھی ہے وہ سب قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ موضوع قرآن پاک میں پھیلا ہوا ہے. میں اشارے کے طور پہ آپ کو پیش کروں، سورت انفال، سورت توبہ، سورت مومنون، اس کی ذرا تفصیل میں آپ کو پیش کروں گا ابھی چند لحظات کے بعد، فرقان، سورت الفرقان، اور پھر ہم دیکھیں سورت النور میں، سورت الحجرات میں، سورت الاحزاب میں، سورت تحریم میں، اور سورت البقرہ میں. یہ تمام موضوعات پھیلے ہوئے ہیں پورے قرآن پاک میں. ان کو آپ چنیے، جیسے کہ آپ ایک گلدستہ اپنا بنانا چاہیں اور چمن میں چلے جائیں، وہاں سے پھولوں کو لانا کے جمع کر کے آپ اپنے گھر کو سجاتے ہیں، بالکل یہی انداز قرآن پاک کا ہے. آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حمیدہ، یہ قرآن پاک کا عملی نمونہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن پاک چلتا پھرتا، قرآن کے عملی مناظر آپ کے سامنے آئے، تو سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر ڈالیے. اور اس کے لیے پھر دلیل کے طور پہ میں آپ کی خدمت میں چند حوالے پیش کروں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر درود و سلام ہو، آپ نے فرمایا ادبنی ربی تادیبا حسنا واذ قال خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. سورۃ الاعراف کی آیت 199 کلمات ہیں، توجہ فرمائیے. حسن خلق بیان ہو رہا ہے، اللہ تعالی نے میری تربیت، مجھے آداب زندگی بڑے پیارے انداز سے یہ کہہ کر سکھائے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ افو درگزر کر رویہ اختیار کیجئے، اور آپ بھلائی کا حکم دیتے رہیے، اور جاہل جب آڑے آئیں اس کام و دعوت و تبلیغ میں تو ان سے پہلو اچھا لے گی. معلوم یہ ہوا کہ تین چیزیں نہیں ہیں تو اخلاق اچھے نہیں ہیں. اب ذرا دیکھیے، ہمیں تعلیم بتائی دی جا رہی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے بعد سیدنا جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل علیہ السلام، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ان آیات میں کیا حکم دے دیا؟ گنتی کے چار چند کلمات ہیں. تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معلوم کرنے کے بعد جواب دیتے ہیں، اے نبی پاک، اے نبی آخر الزمان، جن پہ درود و سلام ہو، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے آپ اس کو معاف کر دیا کریں جو آپ سے زیادتی کرے، آپ اس کو عطا کیا کیجئے جو آپ کو دینے سے ہاتھ روکا کرے، آپ سے صلح رحمی کیا کیجئے جو آپ سے قطع رحمی کیا کرے. پال ہوا یہ اخلاق ہے، اخلاقی اقدار ہیں. اگر یہ تین چیزیں نہیں ہیں تو اخلاق نہیں ہے. یہ قرآن کا ایک حوالہ ہمارے سامنے آیا، اور ذرا دیکھیے ابھی ہم نے آیت سورۃ القلم کی طرف سنی ہے، اس میں جو آیا انک لعلی خلق عظیم، علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کی اعلیٰ مرتبے، اعلیٰ بلندی پہ ہیں. یہ مراد ہے قرآن کے اخلاق ہیں، آپ کے اخلاق قرآن کے مطابق ہیں، یعنی جو کچھ قرآن نے کہا آپ نے کیا، جو جس سے قرآن نے روکا آپ نے. تیسری دلیل ذرا سنیے، بڑی عظیم دلیل آ رہی ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کیف کان خلقہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے جواب دیا کان خلقہ القرآن، یعنی رسول اکرم کے اخلاق کیسے ہوا کرتے تھے. تو جواب دیتی ہیں کہ آپ کے اخلاق یہ قرآن ہی تو ہیں. امام مسلم نے اور امام محمد نے اس کو روایت کیا، اور امام نسائی کی ایک روایت آ رہی ہے، ذرا دیکھیے زندہ جاوید ہمارے سامنے روایت آ رہی ہے. آپ کی خدمت میں آپ کی بہن کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ خالہ جان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہوا کرتے تھے؟ آپ کے ذہن میں سوال نہیں پیدا ہو رہا کہ بار بار یہ بات کیوں آ رہی ہے، کیوں پوچھا جا رہا ہے اخلاق کیسے ہوتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ بات یہ ہے کہ عمل کرنا تھا، یہ افسانے لکھنے کے لیے نہیں پوچھا جا رہا تھا، آرٹیکل لکھنے کے لیے نہیں بات ہو رہی تھی، بلکہ یہ کہ ہم جانیں اور ہم بار بار اس کو پہچانیں اور بار بار تذکرہ ہو کہ سید الاولین والآخرین اس دنیا سے معلوم ہو تشریف لے جا چکے ہیں. اور بعد میں عبداللہ بن زبیر پوچھ رہے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ کیف کان خلقہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے ذرا، یہ امہات المومنین ہیں، اسلام کی پہلی فقیہ، ذرا جواب دیتی ہیں کہ آپ نے سورۃ المومنون کی تلاوت کبھی نہیں کی؟ کہا میں تو روز پڑھتا ہوں، ہمارا بھی یہ معاملہ، ہم بھی روز قرآن پڑھتے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ کہتی اب پڑھو، تو پڑھنا شروع کرتے ہیں شروع سے قد افلح المؤمنون، اور آخ دسویں آیت تک پہنچے واولئک هم الوارثون، دسویں آیت، دس آیت بس فقط. تو کہتی ہیں رک جاؤ، بس یہی تو تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. بس ہمارے سامنے ایک معیار پیش کر دیا مختصر انداز، ذرا غور کیجئے. آج ہم ذرا غور کریں ان آیت شریفہ پہ، دس آیت فقط، یہی تو اخلاق تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا دیکھیے، میں اشارہ تھا نا آپ کو بتاؤں، اس میں چھ صفات بیان کی گئی ایمان کے بعد کہ کون، قد افلح المؤمنین، کون لوگ فلا پائیں گے، اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، صرف اشارہ تھا. ایک، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اس میں نماز میں خشوع خضوع، لیجئے یہ اخلاق بیان ہو رہے ہیں. آج ہمیں کیا پتا کہ نماز کی صحیح ادائیگی بھی اخلاق میں سے ہے میرے. دوسری بات یہ بیان ہو رہی ہے کہ یہ بیکار باتوں میں نہیں پڑتے، وقت کو نہیں بچاتے، لغو باتوں سے ایراد کرتے ہیں. تیسری صفت آ رہی ہے کہ زکات کے طریقے پہ عامل ہوتے ہیں، نہ صرف زکات دیتے ہیں بلکہ طریقے پہ عامل ہوتے ہیں. چوتھی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں،
پانچویں صفت یہ ہے کہ امانت دار ہوتے ہیں، عہد کا پاس رکھتے ہیں. اور پھر چھٹی صفت آ رہی ہے، یہ وہ اسی میں آ گئی، امانت اور پھر عہد. یہ چھ صفتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون، یہی تو ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں، اس میں جگہ پائیں گے. میرے عزیزو، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہوا کرتے تھے. اب یہ دو تین دلیلیں تو ہمارے سامنے آ گئی، اور چوتھی اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے قرآن کے علاوہ، اس میں دیکھیے ایک حدیث ہی ہمارے سامنے آ رہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر درود و سلام کے بعد آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے نو باتوں کا حکم دیا. اور ایسی احادیث چند ہیں، میں ایک حدیث صرف یاد دہانی کے لیے پیش کرتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی آمرکم بخمسن اللہ امرنی بہن، الجماۃ والصوم والطاعۃ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ. اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ باتوں کو حکم دیا ہے اور میں تمہیں ان باتوں کو حکم دیتا ہوں. تمہاری جماعت ہو، سمو اطاعت کی جماعت ہو، جس کا امیر ہو، جس کی تم سنو اطاعت کرو، اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے رہو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہو. آپ یہ بتائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، اتنا کافی ہے ہمارے لیے؟ یا رسول اکرم یہ فرمائے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، یہ کافی ہے؟ لیکن تاکید کے لیے فرمایا آپ نے میرے رب نے مجھے حکم دیا ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں. اور یہاں آپ فرما رہے ہیں میرے رب نے مجھے نو باتوں کو حکم دیا ہے. کیا یہ حکم میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے؟ ہے ضرور، میں بھی اس حکم میں اسی طرح سے شامل ہوں جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے. اس لیے کہ سید الاولین والآخرین میں جو حکم نازل ہوتا تھا، آپ اس پہ عمل کر کے خود بتاتے تھے. سب سے پہلے آپ مکلف تھے شریعت کے، سب سے پہلے قرآن کے عامل آپ تھے، آپ عملی تفسیر تھے قرآن کی. ذرا سنیے نو باتوں کو کیسے حکم دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ظاہر و باطن میں اخلاص اختیار کروں. دوسری، خوشی یا غصے میں میں عدل کا پہلو نہ ہنس جانے دوں. تیسری بات، خوشی خوشحالی اور تنگ دستی میں میان عربی اختیار کروں، یعنی اقتصاد اکانومکس کی تعلیم دی جا رہی ہے. میں میرے پاس دولت جمع ہو جائے یا میرے پاس دولت کم ہو، میں میان عربی سے رہوں، فضول خرچی نہ کروں. دولت میرے پاس آ جائے تو میں شو اور دکھاوے میں نہ پڑ جاؤں، یا میرے پاس دولت یا پیسے کم تنگ دست ہو جاؤں تو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے لگوں. یہ اس نے خلق سکھائے جا رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. غور فرمائیے. چوتھی بات، جو مجھ پہ ظلم کرے میں اس کو معاف کر دیا کروں، جو مجھ سے قطع رحمی کرے میں اس سے رشتے کو جوڑا کروں. چھٹی بات، اور میں اسے عطا کیا کروں جو مجھے دینے سے ہاتھ روکا کرے. ساتھ میں مجھے حکم دیا میری بات اللہ کا ذکر ہوا کرے، جب زبان سے کلمہ نکلے خیر کا کلمہ نکلے، اللہ کے ذکر میں وہ شامل ہو جائے گا. آٹھویں بات، میری خاموشی غور و فکر ہوا کرے، کبھی بھی خاموشی کو میں شیطان کے حوالے نہ کروں. اور آٹھ نویں بات، میرا دیکھنا عبرت کی نگاہ ہوا کرے، جب بھی میں دیکھوں عبرت اخذ کیا کروں. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، خواتین کرام، عزیز بچوں اور سننے والے تمام امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم منسلک، میرے عزیزوں، ان باتوں کو ہم آج اپنے پہلو سے باندھ لیں، ان باتوں کو ہم سیکھ لیں اور سمجھ لیں. اب آئیے اس گفتگو کے بعد میں آپ کی خدمت میں سید الاولین والآخرین کے اخلاق کے بارے میں بیانات اور چند گواہیاں پیش کروں. اور یہ وہ گواہیاں ہیں جو آپ کی سیرت کے اس نمونے سے ہمارے سامنے آئی ہیں جو زندہ جاوید ہیں. یہ یہاں بیان کرنا اہمیت سے خالی نہ ہوگا کہ اس بارے میں محدثین کرام نے بڑے عظیم کام کیے ہیں. محدثین کرام نے حدیثیں جمع کی ہیں، خصوصاً امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد، اس میں ہزاروں حدیث جمع ہیں، تقریباً 1328 حدیث جمع ہیں، اور ان کا موضوع یہ ہے آداب زندگی، ادب المفرد. میرے عزیز، وہ پڑھیں اور ذرا دیکھیں. اور اس طرح سے ہمارے پاس ایک کتاب آدابِ زندگی ہے، اس میں تمام یہ چیزیں موجود ہیں کہ آپ کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے. میں تو آپ کی خدمت میں صرف ابتدان یہ گواہیاں پیش کروں کہ اس زمانے میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اظہار ہوا، اس کی گواہیاں جو دی گئی ہیں، ذرا دیکھیے کن لوگوں نے دی ہیں اور کس انداز سے دی ہیں. سب سے پہلے گواہی آ رہی ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن پہ ہمارا سلام ہو، اور امام بخاری میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنا سلام بھیجا. یہ آپ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طیبہ ہیں، پہلی زوجہ طیبہ. اور ساتھ کتنا رہا ہے؟ تقریباً 25 سال. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہے. ابھی آپ کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا، آپ نے عقد نکاح خدیجہ الکبریٰ سے کیا. اور کب تک ساتھ رہا؟ جب خدیجہ الکبریٰ کی وفات ہوئی، جب آپ کی عمر مبارک 50 سال کی تھی. یہ آپ عرصہ ذرا دیکھ لیجئے، ابھی دور نبوت نہیں شروع ہوا ہے، 15 سال باقی ہیں. عائشہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کے سامنے گواہی ایک زبردست آ رہی ہے. پہلی وحی ہوتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ تشریف لا رہے ہیں گھر میں، اور اس وقت ذرا گھبراہٹ تاری ہے. آپ کہتے ہیں زملونی انا خشیت نفسی، اے خدیجہ مجھے اڑاؤ جلدی سے، مجھے گھبراہٹ تاری ہے. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ دیکھنے کے بعد ہی پہچان گئی کہ کیا معاملہ ہے. اور اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ گھبراہٹ تاری ہے تو آپ تسلی دیتی ہیں، اے محمد ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی قسم ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہر نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا، دلیل کیا ہے؟ اگر ہماری خواتین ہماری بہنیں ہوں تو کیا کہیں؟ آج دیکھیں یہ خاتون اول ہیں کیا کہہ رہی ہیں، کیوں؟ دلیل یہ کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، قرض داروں کے قرض کو چکاتے ہیں، غریبوں ضرورت مندوں کے کام آتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبت زدوں کی مصیبت دور کرتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع کرے گا؟ جو گواہی پیش کی جا رہی ہے، ابھی تو نبوت ادا ہوئی ہے، یہ کردار ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور آپ دیکھیے کہ خاتون ہیں، خاتون اول، یہ گھر کی گواہی ہے، بڑی اہم گواہی ہوتی ہے گھر کی، اگر کسی شوہر کے بارے میں اس کی بیوی تاکید کر دے اس کردار کے بارے میں، اب کیا شک رہ جاتا ہے؟ اور ایک بیوی نہیں، ایک اور گواہی آ رہی ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ نوجوان ہیں جن کا ساتھ خدیجہ الکبریٰ کے بعد شروع ہوا، اور کب ختم ہوا؟ تاد حیات دم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی یہ فخر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے شرف دیا ہے کہ میری گود میں سید الاولین والآخرین کی روح پرواز کی گئی، یہ آپ کا شرف ہے، آپ نے وہ ساری زندگی جو دیکھی اس کو خلاصہ نچوڑ پیش کرتی ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کسی کو برا نہ کہتے، آپ برائی کے بدلے کبھی برائی نہ دیتے بلکہ بھلائی دیتے، ہمیشہ آپ وہ درگزر کر رویہ اختیار کرتے، سید الاولین والآخرین کو اگر دو امون پیش کیا جاتے تو وہ اختیار کرتے جس میں آسانی ہوتی ہے اور جس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، آپ اپنی ذات کے معاملے میں کبھی کسی سے انتقام نہ لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی مسلمان پر لعنت نہیں کی، آج ہم امتی ہوتے ہوئے خون بہا رہے ہیں، نعوذ باللہ، لعنت نہیں کی سید الاولین والآخرین، آپ نے کبھی کسی لونڈی، کسی غلام کو، کسی خادم یا کسی جانور کو نہیں مارا، آپ نے کبھی کسی کا جائز سوال رد نہیں فرمایا، آپ جب کبھی گھر میں تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے تشریف لاتے اور ہمیں سلام کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میرے بھائیوں کا یہ رویہ ہے، اکثر خواتین کرام کی شکایت ہے، باہر تو بڑا ان کا نام ہے، بڑے چرچے ہیں، لیکن معاملہ ان کا گھر میں بڑا عجیب ہے، گھر میں داخل ہوتے ہی مزاج میں ایسا کا بدل جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ سنت کیا ہمیں یاد نہیں ہے؟ اور پھر خاتون میری بہن کو بھی وہ سنت یاد نہیں ہے کہ وہ بھی احترام کرے اپنے شوہر کا جیسے کہ اس کا تقاضا ہے، امہات المومنین کی سنت ہمارے سامنے ہے، ظاہر ان کا رویہ ایسا ہوتا ہوگا کہ رسول اکرم مسکراتی ہوں، آپ نے فرمایا جب سید الاولین والآخرین آتے تو ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹاتے، جب میں اگر گوشت کاٹ رہی ہوتی تو میرے ساتھ گوشت کٹوانے کے لیے بیٹھ جاتے صلی اللہ علیہ وسلم، جوتی میں اپنی سی لیا کرتے، اپنے کپڑے بھی کبھی سی لیا کرتے، محفل میں جب آپ بیٹھتے تو پیر پھیلا کے نہیں بیٹھتے، آپ گفتگو نہایت ہی واضح اور ٹھہر ٹھہر کے فرمایا کرتے، اگر کوئی لکھنا چاہتا، یاد کرنا چاہتا تو یاد رکھتا، آج ہم اس کے گواہ ہیں، تبھی تو یہ باتیں ہم تک پہنچی ہیں، تبھی تو ہم اس کو پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنیے آپ نے فرمایا مجلس میں آپ اہم باتوں کو تین بار کہتے، ایک بار سامنے، ایک بار دائیں، ایک بار بائیں، تاکہ ہر آدمی سن لے، اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر وغیرہ نہیں تھے، ہمارے پاس یہ مواصلاتی نظام اور تمام یہ چیزیں، یہ اکوپمنٹ نہیں تھی اس زمانے میں، نہیں تھی جو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اللہ کا ہم شکر ادا کریں۔ سید الاولین والآخرین نے فرمایا کے بارے میں فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ کسی سے مخاطب ہوتے تو اس کی طرف پورا چہرہ فرماتی، یہ نہیں کہ بات کسی سے ہو رہی چہرہ کسی اور کی طرف، نعوذ باللہ من ذالک۔ آئیے ہم نے اور آپ نے دو ازواج مطہرات کی گواہی سن لی اور گھر کا ہمارے سامنے سارا ماحول آ گیا، اب آئیے ذرا باہر چلتے ہیں اور ایک اور ہمارے سامنے شخصیت آ رہی ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا ان کا تعارف سن لیجیے، یہ بچپن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، آپ نے پرورش کی ہے، 13 سال کی عمر ہے جب ایمان لائے تھے، اور کیسا ساتھ رہا ہے؟ ساری عمر ساتھ رہا ہے، گھر باہر، سفر و حجر، غزوات، مہمات، تم سب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ رہے ہیں، پوری تصویر ہے، کہیں کا کوئی ایسی بات سامنے آ جائے تو وہ ضرور اس کو اجاگر کرتے، نہیں دیکھیے، اور ذرا دیکھیے ایک دلچسپ واقعہ ہے ایمان لانے کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی نازل ہوئی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان قبول کر چکی ہیں، اب یہ نوجوان ہیں، پرورش کی ہے، سب سے نوجوان، سب سے پہلے ایمان لانے والے نوجوانوں میں، بچوں میں علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی چنا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی نازل کی ہے، اب تمہارے لیے لازم ہو گیا ہے کہ مجھے ایمان لاؤ، کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعوت پیش کر دی، علی رضی اللہ تعالیٰ سوچ میں پڑ گئے اور چلے گئے، جانے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا معاملہ ہے، علی کیا والد صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں ابو طالب کے پاس جا کے، چونکہ ابو طالب کفیل تھے رسول اکرم اور بڑے تھے، کچھ جواب نہیں دیا, رسول اکرم سمجھ گئے اور وہ چلے گئے علی رضی اللہ تعالیٰ. دوسرے دن تشریف لاتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں, علی آپ نے والد صاحب سے اجازت لے لی اس دین کو قبول کرنے کی؟ ہمیں دعوت کا ایک پہلو بتایا جا رہا ہے, شوق اور رغبت کی بات ہے, یہ زبردستی کی بات نہیں, حالانکہ کہہ سکتے تھے رسول اکرم. اب سوال کیا علی رضی اللہ تعالیٰ, یہ باب العلم ہے, عقل و دانش کا معیار ہے, مثالیں پیش کی جاتی ہیں. ذرا سنیے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کل کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی منتخب کیا ہے, یہ سچ؟ ہاں, تو آپ ذرا مجھے بتائیے کہ میری پیدائش کے وقت کیا اللہ تعالیٰ نے ابو طالب سے مشورہ کیا تھا کہ میں اسے علی کو پیدا کروں یا نہ کروں؟ سوال عظیم. رسول اکرم فرمایا نہیں, وہ بے نیاز ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, وہ جس کو چاہے جہاں چاہے پیدا کرتا ہے. کہا تو پھر مجھے اللہ کو اللہ ماننے میں ابو طالب سے مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ہے دلیری, یہ ہے ایمان کی حقیقت. انہوں نے قبول کر لیا, یہ ان کی گواہی آ رہی ہے. اور کب کی گواہی آ رہی ہے؟ جب آپ کے بیٹے بھی آپ کی عمر سے آگے ہو گئے, جب ایمان لائے تھے. حسن رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہو چکے ہیں اور پوچھتے ہیں, اے بابا جان کہیں بھکانا خون کو صلی اللہ علیہ وسلم, انک لعلی خلق عظیم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جس کی تعریف فرما دی ہو, ہم اور آپ کی حقیقت رکھتے ہیں, کہیں بھکانا خلق صلی اللہ علیہ وسلم, اخلاق کیسے تھے ہمارے نانا جان کے؟ یہ کوئی افسانے نہیں لکھے جا رہے تھے, کتابیں نہیں لکھی جا رہی تھی. عمل کرنے کے لیے یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اس اخلاق سے مزین تھے, ان کے کردار یہ تھے. اب ان کے بارے میں جو باتیں سنتے ہیں یہ کیا ان سے مناسبت رکھتی؟ نہیں. سنیے وہ بیان کرتے ہیں, اے بیٹے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خندہ جبین, نرم خو, پیارے انداز اختیار کرنے والے, فراخ دل, بات پہ شور شور, بات بات پہ شور نہیں کرتے تھے. آپ کی زبان سے کبھی کوئی برا کلمہ ہم نے نہیں سنا, آپ نے کسی کی عیب جوئی نہیں فرمائی, آپ نہ پسندیدہ باتوں پہ پردہ پوشی کرتے تھے لوگوں کی, آپ سے جو امید رکھتا تھا اس امید کو پورا کرتے تھے, اس کے مطابق آپ میں تین عادتیں قطعاً نہیں تھیں. ایک یہ کہ غیر ضروری بحث و مباحثہ, دوسرے یہ کہ زیادہ گفتگو, تیسرے یہ کہ غیر متعلق باتیں کبھی آپ میں نہیں تھیں, اور دوسروں کے معاملے میں آپ تین باتوں سے بہت بچتے تھے. نمبر ایک کسی کو برا آپ نہ کہتے, دو کسی کے عیب آپ نہ بیان کرتے, تیسرے یہ کسی کے اندرونی حال معاملات میں دخل نہیں دیتے, تجسس نہ کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ نتیجہ خیز اور مفید گفتگو فرمایا کرتے ہیں. اور علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں آپ کا انداز گفتگو ایسا پیارا ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام خاموشی سنا کرتے ہیں اور ان کے سر بھی نہیں ہلا کرتے. علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگ کسی بات پر ہنستے تو آپ بھی ان میں شریک ہو جاتے, آپ بھی مسکراتے, آپ کوئی الگ سے شخصیت بن کے نہ بیٹھ جایا کرتے. اور اگر کوئی آپ پہ سختی سے گفتگو کرتا ہے, ترش لہجے میں سخت کلمات استعمال کرتا, تو آپ برداشت کرتے, تحمل کرتے, فوری طور پہ اس کو چل نہیں دوڑتے. جیسا کہ آج یہ کہ جناب ٹھہریے, ہم کیسے بات کی, ہم تو بتا کس کو رہیں گے, کیا ضرورت ہے اس بات کی؟ بالخصوص بھائی یعنی کرام, آئیے دیکھیے علی رضی اللہ بیان کرتے ہیں, آپ کے احسان کا کوئی بدلہ یا شکریہ ادا کرتا ہو تو خندہ پیشانی سے قبول کرتے, اور گفتگو کے دوران جب تک کہ کہنے والا بات مکمل کر کے خاموش نہ ہو جاتا آپ کلام نہ فرمایا کرتے. یہ آپ کی مبارک شخصیت ہے. اور آخر میں کہتے ہیں, بیٹے اگر اچانک کوئی دیکھتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں گھبراہٹ تاری ہو جاتی, اور اگر پیار اور محبت سے دیکھتا تو آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگتا. یہ آپ کی صفت تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں گواہیاں پیش کی. اب آپ کہیں گے تو یہ تو قریب کے لوگ ہیں جناب, یہ تو آپ بہت ساری گواہیاں لے آئیے. میرے عزیزوں, باہر کی بھی گواہیاں, غیروں کی بھی گواہیاں ہیں, اور بہت سے ایسے واقعات ہیں, میں مختصر آپ کی خدمت پیش کرنا چاہ رہا ہوں. میرے عزیزوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس صفات سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزین فرمایا تھا, آپ نے اس کا معیار قائم کر دیا. نبوت سے پہلے وہی دشمن جو تھے آپ کے, آپ کی معاملہ فہمی, دیانت داری, آپ کی فراست کے باعث آپ کو صادق الامین کہا کرتے تھے, اور اس لقب سے آپ مشہور تھے مکہ کی اور ادگرد کی وادی میں. اور جو سب سے بڑا دشمن عمر ابن حشام ابو الحکم, جو مکے کا چیف جسٹس تھا, جس کا حکم چلتا تھا, لوگ فیصلے کرواتے تھے اس کے پاس, بڑا وڈیرا تھا مکہ مکرمہ کا. آئیے اس کی جو ابو جہل کے نام سے مشہور ہے, آئیے ذرا اس کی بھی گواہی سن لیجیے. وہ برملہ اس نے کہا, اس بات کو تسلیم کیا ہے, اس نے کہا ہے, سنیے ذرا کلمات, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نہ لا نکذبک ولیکن نکذب بما جئت به، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، ہم میں اتنی جرت نہیں ہے، اتنے بڑے کردار کو ہم جھٹلائیں. یہ جو دائی جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں، اصل میں ہم اس کو جھٹلاتے ہیں، یہ نظام نہیں قبول کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. آپ نے یہ دیکھا. اب آئیے ذرا میں آپ خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک اور ہمارے سامنے گواہی آ رہی ہے، تو آپ کہیں شاید ماحول کی اثرات ہیں یا کچھ اور بات ہے. آئیے ہم ذرا دیکھیں، اور بالخصوص یہ گواہی میرے ان عزیزوں کے لیے ہے جو دین، قرآن اور سیرت کے پہلوؤں میں خامیاں تلاش کرتے ہیں، اور آج کل بالخصوص مستشرقین حضرات ذرا غور کریں، یہ گواہی آ رہی ہے ساری کتابوں میں موجود ہے، اور یہ لوگ جو کتابیں پڑھتے ہیں ان کے ہاتھوں میں، وہاں کتابوں میں موجود ہے یہ گواہی. ذرا سنیے، اس وقت کی سپر پاورز ہیں دو، ایک روم کی حکومت ہے، ایک روم کی حکومت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھی، اور قیصر روم ہے، اس کے دربار کی گواہی ابھی ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہی ہے. ہوا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اخلاقی اسلامی اخلاقی نظامی حکومت قائم کیا، اس کے ساتھ ساتھ سید الاولین والآخرین یہ دعوت نامے، دین توحید کے دعوت نامے بیرونی مملکتوں کو بھیجنا شروع کیے. اس زمانے کی دو سپر پاور تھیں، قیصر روم اور کسرا. قیصر روم کے دربار کی گواہی ہمارے سامنے آ رہی ہے. قیصر روم کو بھی خط لکھا، اور آج کل وہ خط آپ کے دعوت نامے موجود ہیں، عربی متن و اردو ترجمے بھی آ گئے ہیں، اور میں نے اس کے کیلنڈرز بھی دیکھے ہیں. دیکھیے رسول اکرم نے کس طرح سے اس میں دعوت نامہ بھیجا ہے، مختصر جامع انداز میں. اس زمانے میں قیصر بیت المقدس میں تھا، اس کا نام تھا ہیراقل. جب دعوت نامہ پہنچا ہے تو اس نے دیکھا کہ کس کی جرت ہے بلاد عرب سے کہ مجھے خط لکھ رہا ہے، اور عربی میں خط لکھ رہا ہے، کم سے کم ہماری زبان میں خط ہونا چاہیے. تو اس نے خط وقت تو نہیں پڑھوایا، اس نے کہا کہ کون ہے، کہا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کہتے ہیں میں اللہ کا آخری نبی ہوں. ذرا بات بڑی اہم تھی. اس نے کہا کہ میں اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عرب کا کوئی شخص ہے یا کسی کو لایا جا سکتا ہے میرے پاس جو ان کو قریب سے جانتا ہوں. اتفاق کی بات ہے کہ ابو سفیان تجارتی قافلے کے تعلق سے وہاں گئے ہوئے تھے، اور غزہ جو آج کل بڑی مشہور پٹی ہے، غزہ میں تھے. اس وقت ایمان نہیں لائے تھے ابو سفیان. ان کو بلا بھیجا قیصر نے، اور دربار لگایا. دربار لگانے کے بعد کہا کہ ہمیں آپ سے چند باتیں پوچھنی ہیں. کہا کہ ضرور پوچھئے. یہ بتائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رشتے دار ہیں، قبیلے دار ہیں؟ کہا بالکل ہم تو ہیں قبیلے دار، ہم تو قریب سے جانتے ہیں. کہا کہ اچھا مجھے چند باتوں کا جواب چاہیے. اب ذرا دیکھیے قیصر کے دربار میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی جا رہی ہے، گواہیاں وہاں سخت ہو رہی ہیں، ان گواہیوں کو ہم کہاں لے جائیں گے، اور یہ لوگ کہاں لے جائیں گے جو ایسی باتیں کرتے ہیں سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. ذرا سنیے، ذرا بات سنیے، قیصر کہتا ہے کیا تم لوگوں کو اس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کوئی بھی جھوٹ کا تجربہ ہوا؟ ابو سفیان کہتے ہیں نہیں. دوسرا سوال، کیا کبھی اس نے عہد و اقرار کے خلاف کیا؟ کہا ابھی تک تو ہمیں تجربہ نہیں ہوا ہے. ہاں ابھی ایک عہد ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ صلح حدیبیہ کا تھا، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ابھی تک تو نہیں ہوا. دیکھیے اب سوال یہ پیدا ہوا، جسے سوال کیا کہ وہ کیا سکھاتا ہے، کیوں آخر یہ دعوت نامے بھیج رہا ہے، اور یہ سارے بکھیڑے کیوں ہیں آخر. جواب ملے گیا. ابو سفیان کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. دوسری بات یہ کہتا ہے نماز قائم کرو. تیسری بات یہ کہتا ہے پاک دامن اختیار کرو، زنا سے بچاؤ اپنے پہلو. چوتھی بات یہ کہتا ہے سچ بولا کرو. اور پانچویں بات یہ، چھٹی بات یہ کہتا ہے صلح رحمی کیا کرو. پانچ بنیادی باتوں کی تعلیم وہاں قیصر کے دربار میں پیش کی جا رہی ہے، گواہیاں پیش کی جا رہی ہیں. مختصر یہ کہ قیصر یہ سننے کے بعد یہ کہتا ہے اگر یہ سچ ہے تو سنو، جو شخص لوگوں پہ جھوٹ نہیں بول سکتا وہ اللہ تعالیٰ پہ بہتان کیسے باندھ سکتا ہے؟ تو سوچو تم خود. اور اگر یہ تمام باتیں صحیح ہیں تو مجھے یقین ہے کہ میری قدم گاہ تک اس کا اقتدار پہنچ جائے گا، اس کی فتوحات یہاں تک پہنچ جائیں گی. مجھے گمان تھا کہ نبی آخر زمانے آنے والے ہیں، لیکن یہ یقین نہیں تھا کہ ولایت عرب میں آئیں گے. اگر میں ان تک پہنچ سکتا تو ان کے میں پاؤں دھویا کرتا. صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیرت، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت قیصر کے دربار میں بیان کی جا رہی ہے، اور یہ گواہی ہمارے سامنے آ رہی ہے. سیرت النبی کی ہر کتاب میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شبلی نعمانی نے جو لکھی صفحہ نمبر 278 جلد اول پہ یہ بات ہے, اور تمام سیرتوں ہیں آپ دیکھ لیجئے اور آپ کے سامنے یہ بات آئی ہیں. میں کوئی نئی چیز نہیں پیش کر رہا, یہ تو گواہیاں آ گئیں. اب آئیے ہم ذرا دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے عملی نمونے اور اس کی چند جھلکیاں. سب سے پہلی جھلکی بعثت نبوت پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے چند سال پہلے کی ہے, اور ذرا دیکھیے یہ بڑی قریب کی جھلکی آ رہی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں. حسن اتفاق دیکھیے کہ زید بن حارثہ حالات کے تحت خدیجہ الکبریٰ کی غلامی میں آ گئے. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فتن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی ہیں. اس وقت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 15 سال ہے. آپ کے والد اور آپ کے چچا آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں, وہ بہت پریشان ہیں, والدہ بھی محبت میں رو رہی ہیں, اور انہیں پتا چل گیا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں ہیں اور ان کے غلام ہیں, اور یہ آ گئے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بیٹے کو آزاد کرانا چاہتے ہیں, اور جو قیمت آپ چاہیں گے ہم دے دیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ واقعی یہ تمہارے بیٹے ہیں؟ اور زید رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا کہ یہ دو اصحاب ہیں, دیکھو ذرا ان کو. انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا. کہاں بیٹھ جائیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا انداز دیکھیے آپ, اور آپ کا ہے سیرت کا یہ پہلو اور اخلاق کا ایک حصہ کہ بے قصوں مظلوموں کی حمایت اور اس کے ساتھ چھوٹوں پہ رحم اور بڑوں کا اکرام. یہ دیکھیے, چھوٹوں پہ رحم اور بڑوں پہ اکرام, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلق کی صفت یہاں ہمارے سامنے اس لحاظ آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے والد ہیں, تمہارے چچا ہیں؟ ہاں صاحب. اچھا, اب کہتے ہیں سید الاولین والآخرین, دیکھیے میں زید کو اختیار دیتا ہوں, اگر آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو میں کوئی پائی پیسہ نہیں لوں گا, لیکن اگر یہ میرے ساتھ رہنا چاہیں گے تو پھر میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ کسی کو میں اپنے سے دور کر دوں بلا وجہ. یہ سن کے بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو بڑے کریم ہیں, بڑے ذرا نواز ہیں, بڑی عزت و اکرام کرنے والے ہیں. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امتحان میں یہ چیز نے ڈال دیا, سوچ میں پڑ گئے. سوچ کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا, اور بڑا عظیم فیصلہ کیا. والد صاحب بڑے محروم ہو گئے اس فیصلے سے, اور کہا کہ میں جانتا ہوں آپ پریشان ہیں, میری والدہ بھی پریشان ہیں, اور مجھے آپ کے ساتھ جانا چاہیے, لیکن میں ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا. میں نے وہ صفات پائی ہیں, وہ کرم پایا ہے, وہ رحم پایا ہے, وہ شفقت پائی ہے کہ مجھے یہ کہیں نہیں ملے گا. میرے عزیزوں, وہ کیا بات تھی کہ ایک نوجوان کو آزادی, اپنا گھر بار چھوڑنے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلامی قبول کرنے, وہ برقرار رہے غلام برقرار رہنے مجبور کر دیا. ظاہر وہ رویہ ہوگا, وہ شفقت ہوگی, وہ محبت, وہ پیار, وہ کرم. آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں سے محبت نہ کرے اور بڑوں کے اکرام نہ کرے. یہ آپ نے منظر دیکھا. آئیے ذرا دوسرا منظر ہمارے سامنے آ رہا ہے. میرے عزیزوں, یہ منظر آ رہا ہے بے قصوں کی مدد کرنا, مظلوموں کی حمایت کرنا, جو اکثر آپ نعت میں سنتے ہیں. آپ کے سامنے عملی ایک جھلک آ رہی ہے, ذرا دیکھیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ دور نبوت مکی ہے, 4th سال ہے. ابھی دعوت آگے بڑھی نہیں ہے, کفار قریش کا تشدد بڑھتا چلا جا رہا ہے. خانہ کعبہ کے چاروں طرف مجلس بپا ہے. ایک شخص اراش قبیلے کا ہے, مرو نامی, وہ آیا باہر سے اونٹ لے کر. اس کے اونٹ کا سودا ابل حکم نے کر لیا ہے, لیکن پیسے نہیں دے رہا ہے, ٹال مٹول کر رہا ہے. کچھ دن تو اس نے برداشت کیا, جب اسے برداشت نہ ہوا تو لوگوں کے پاس آئے کہ لوگوں میری مدد کرو, یہ ابل حکم یعنی ابا جہل میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے, مجھ سے سودا کیا, پیسے نہیں دے رہا. اب کسی کی اجرت نہیں ہے کہ ابا جہل سے پیسے دلوا سکے. کسی نے مراکن کہہ دیا کہ دیکھو وہ سامنے وہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے نا, ان کے پاس چلے جاؤ. یہ استحدہ مذاق تھا, اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ان کی طرف اشارہ تھا. اراشی کو کیا پتا کہ اس کی قسمت کی یاوری یہی ہے. وہ پہنچ گیا, اس نے سارا ماجرا بیان کر دیا. محمد رسول اللہ علیہ وسلم سننے کے بعد کہا, یہ کون ہے؟ کہا ابل حکم. بس اتنا سننا تھا, رسول اکرم کھڑے ہو گئے, اراشی کا ہاتھ پکڑ لیا, چلو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے گھر پہ. ابا جہل کے گھر کو جانتے تھے, اور لوگوں نے مذاق اڑایا. انہیں پتا ہے کہ ابا جہل کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سخت چھنی ہوئی ہے دشمنی ہے, اور کتنا زبردست کٹر دشمنی ہے. اب دیکھو اب بڑا تماشا ہوگا. یہ استحدہ زبردست استحدہ تھا. محمد رسول اللہ علیہ وسلم گھر پہنچتے ہیں اور دستک دیتے ہیں. اندر سے آواز آتی ہے, من, کہتے ہیں باہر سے, انا محمد. سوال کیوں آئے؟ کہتے ہیں باہر تشریف لائیے.
فیصل گھبرا گیا، لرز گیا، دروازہ کھولا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ. کہا آنے کا مقصد؟ کہا ایک ہی مقصد ہے، مظلوم کی فریاد، مظلوم کی مدد، اس سے پہ ظلم کیا ہے، اس کا تم نے حق مارا، حق دو بس. کہا مجھے چند لمحے چاہیے، اور کوئی سوال تو نہیں آپ کا؟ نہیں. فوری اندر گیا، رقم لایا، عائشہ کے حوالے کر دی. کہنے لگا بس کرنا بس، محمد رسول اللہ واپس آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے آپ کردار آپ کے سامنے آ رہا ہے، ایک طرف ظلم ہے، تشدد ہے، لیکن کردار کی آپ بلندی دیکھیے. عائشہ واپس آیا، اسے سب کے سامنے قصہ بیان کیا، سب کے منہ جھک گئے. کہا ابا جہل آج تو تم نے ہماری بہت بے عزتی کروا دی، کیا کیا یہ؟ کہا میرے بس میں اس کے سوا کوئی نہیں تھا چارہ، میں کچھ کر نہیں سکتا تھا اس کے علاوہ. یہ ہے کردار، یہ ہے ایک منظر ہمارے سامنے آ رہا ہے، یہ ہے وقار. جب اسلامی اقدار، اسلامی اخلاق قائم ہوں گے تو ایسی مومن کا وقار بلند ہوگا، اسلامی نظام ایسی بلند ہوگا اس کا وقار. آج ہمارا وقار کیوں گر گیا ہے؟ ہم نے خود برباد کیا ہے، ہم نے ان اخلاق کو پس پشت ڈال دیا ہے. آئیے ہمارے سامنے ایک اور واقعہ آ رہا ہے، سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو اور اخلاق کی صفت، ایزا کو جھیلنا، برداشت کرنا اور اس کے بدلے دعا دینا، یہ خلق نبی ہے. ہمارے سامنے دو جھلکیں آئیں گی، ایک آئیے جب دعوت پھیل رہی ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبوت کا دسواں دور ہے اور آپ کے دو سرپرست دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، مکہ مکرمہ میں دشمنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، طائف کا رخ کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پھیلاتے ہیں، لیکن انہوں نے بدترین تاریخ کا سلوک کیا ہے، اور بعض نوجوانوں کو لگا دیا، پتھر برسائے گئے، آپ کو سخت اذیت و تکلیفیں ہوئی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہیں، جبریل علیہ السلام آئی، وہ پہاڑوں کو فرشتے آئے، وہ یہ کہتے ہیں آپ حکم دیجئے کہ ان دونوں آبادیوں کو ہم ان پہاڑوں کے درمیان ہلاک کر دیں، برباد کر دیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ پہلا کلمہ، مجھے اور مہلت دو کہ میں اپنی قوم کو دعوت دوں، یہ نہیں جانتے میرے مقام کو، مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اس کی ذات میں اور جو اس کی صفات میں جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اور اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دے کے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ ہے سیرت، آپ نے ان تمام مصیبتوں کو جھیلا ہے اور برداشت کیا ہے، بدعا نہیں کی. آئیے یہ تو ہمارے سامنے منظر آ رہا ہے کہ آپ اس وقت کوئی آپ کا مددگار نہیں، کوئی مونس نہیں ہے، کوئی آپ کے پیچھے پیٹ پیچھے نہیں ہے اور ہاتھوں میں اقتدار بھی نہیں ہے. آئیے سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھلک کی ایزا کو برداشت کرنا، ایک زمانہ ہمارے سامنے آ رہا ہے جبکہ دین غالب ہو چکا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اتنا ہے کہ پورے بلاد عرب میں کانپتے ہیں دشمن، اور پورے بلاد عرب میں دین نافذ ہو چکا ہے. مسجد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، چاروں طرف سے مال غنیمت آ رہا ہے اور فتوحات کا کوئی حساب نہیں ہے. آپ نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، ذرا دیکھیے امام احمد کی روایت ہے، اسی لمحے ایک عرابی آتا ہے اور آپ کے گلے مبارک میں جو چادر پڑی ہے گاڑے حاشی والی اس کو زور سے کھینچتا ہے، گردے مبارک پہ نشان آ جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بڑی ناگواری ہوئی، ظاہر ہوئی ہوگی، اور یہ نہیں بلکہ اس کے سراوا ایک اور چیز کہتا ہے، اے محمد مڑ لی میں مان اللہ الذی عندک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرورت مند ہوں اور آپ کے پاس جو اللہ کا مال ہے حکم دیجئے کہ اس میں سے میری ضرورت پوری کی جائے. یہ انداز ہے گفتگو کا نبی پاک سے، یہ حکمران اعلیٰ سے، سپہ سالار اعلیٰ سے اس طرح سے خطاب کیا جاتا ہے؟ آپ ذرا کسی سے بات تو کر کے دیکھیے، اور وہ بھی نماز کے لیے مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں محمد رسول اللہ، کیا جواب ہونا چاہیے اس وقت؟ یہ خلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس کی جھلک آ رہی ہے. نبی اکرم اس کی طرف دیکھتے ہی مسکرا دیتے ہیں اور حکم یہ صادر کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت پوری کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے ہمارے سامنے نمونہ. وہ تو بے کسی کا زمانہ تھا، کوئی مددگار نہیں تھا، نہیں یہاں تو سارے مددگار تھے، یہاں تو کسی کو بھی حکم دے سکتے تھے، اس گدن پکڑ کے باہر پھینک دیتا. نہیں، اخلاق میں تبدیلی نہیں واقع ہوئی، اخلاق اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں، منزلیں اور آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور آئیے دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شخص مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا اور خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا. اس کی ایک عملی نمونہ ذرا دیکھیے، تمام کفار قریش آپ کے دشمن ہیں، ایک موقع ایسا آیا کہ تلوار لے کے آپ کے گھر کے چاروں طرف آ چکے ہیں، قتل کے در پہ ہیں کہ صبح نکلیں ہم آپ کا کام تمام کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ ہمارے بستر میں سو جائیے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مجھے ہجرت کا، آپ ان کی امانتیں ادا کرنے کے بعد ہجرت پہ آئیے گا، ان لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں. جب صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پایا دشمنوں نے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا ہے, تو سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ آپ چلے گئے تمہیں چھوڑ گئے, دیکھا نا ایسے ساتھی تھے. جواب یہ ملا یہ بات نہیں ہے, یہ کوئی بزدلی کی بات نہیں ہے, جان بچانے والی بات نہیں ہے. تم خود سوچو تمہاری امانتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاس تھی, میرے سپرد تمہاری امانتیں کر کے گئے کہ تمہیں امانت دے کر میں آؤں صلی اللہ علیہ وسلم. تو امانت آپ نے نہ صرف تعلیم دی بلکہ عملاً اس کا نمونہ پیش کیا. آئیے آپ کی خدمت میں پانچویں جھلک پیش کروں عمل کی. یہ گھر بھی نہیں ہے, مسجد بھی نہیں ہے, یہ میدان جنگ ہے. ہجرت کے بعد تیسرا سال ہے, غزوہ احد ابھی بھی ہوا ہے, اور یہاں آپ یہ دیکھیے صحابہ کرام جل قدر صحابہ کرام میں سے 70 جانیں اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں, یہاں موجود ہیں یہ سب لوگ. اور قریب ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی یہاں جسم مبارک پڑا ہوا ہے, اور ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود زخمی ہیں, چہرے سے خون بہ رہا ہے, دو دانت مبارک شہید ہو چکے ہیں, اور مسلمان بھی افسردہ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ لوگ جن کے باعث سارا معاملہ پیش آیا ہے, جنہوں نے حکم کی خلاف ورزی کی, سمو اطاعت کی خلاف ورزی کی, وہ بھی اپنی جگہ پہ شرمندہ ہے. اب آپ یہ بتائیے ایک سپہ سالار آدم, ایک حکمران, ایک جنرل کیا کاروائی کرے, کیا ان کے خلاف فیصلہ کرے, کیا کردار پیش کرے. میرے عزیزو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے سامنے وہ منظر قرآن میں ثابت کر دیا, اور قرآن کی آل عمران آیت نمبر 159 میں یہ بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ آپ کے اخلاق آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے. ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. دیکھیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرم ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کیا کیجئے, اگر آپ سخت رویہ اختیار کرتے, اگر آپ تند خو سخت مزاج ہوتے تو یہ آپ کے گر سے چھٹ جایا کرتے. اے حبیب المصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کو معاف کر دیجئے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجئے, اور ان کو اپنے امور میں, قابل مشورہ امور میں شامل حال کیجئے, اور جب آپ کسی کام کا فیصلہ کر لیں مشورے یا بغیر مشورے کے, تو پھر اللہ پہ توکل کر کے اس کو شروع کر دیجئے. اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درجہ مرتبہ امت کا عظیم کر دیا, بلند کر دیا. یہ پہلا ایسا مقام ہے قرآن پاک کا جس میں یہ حکم دیا جا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان سب کو معاف کر دیجئے جنہوں نے جرم کیا, اور پھر یہ کہ ہم سے دعائیں مغفرت کیجئے, صفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسرا درجہ یہ بلند کیا گیا کہ ان کو اپنے امور میں شامل مشورہ کیجئے. پہلی آیت ہے کہ مشورے کے بارے میں, یہیں سے مشورے کا حکم ہے, اور سورۃ الشورى میں تو آیت بہت واضح ہے کہ تمام ان کے امور مشورے سے طے پاتے ہیں. تو ذرا دیکھیے کہ یہ کردار کی خوبی ہمارے سامنے آ رہی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سپہ سالار ہیں, اور یہ ایک مارکا نہیں ہے, ایک اور مارکا میں آپ کو ذرا پیش کر دوں, اور ذرا دیکھیے اور بہت سے ایسے مارکے, بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ ہم یہ اپنے کردار اور اپنے کریکٹر اور اپنے اخلاق کو ان کی روشنی میں ڈھال سکتے ہیں. ہمارا شعبہ زندگی کوئی بھی ہو, آپ کے سامنے ایک نمونہ آپ کو ملے گا. اور آئیے, یہ بھی میدان جنگ آ رہا ہے, اور یہ میدان جنگ اور ہے, ذرا وہ میدان جنگ اور تھا. یہاں آئیے صورتحال مختلف ہے, اور یہ ہجرت کے بعد سال ہجری 8 ہے, غزوہ حنین کا مارکہ ہے, فتح مکہ ہو چکی ہے. لیکن فتح مکہ کی تکمیل کے لیے بڑے بڑے جو قبائل تھے ان کی سرکوبی ضروری ہے, اس لیے غزوہ حنین ہوا ہے. اور غزوہ حنین ہونے کے لیے بڑے بڑے قبائل سے مارکہ تھا, تو سخت تیاری, جنگی وسائل کی جمع کرنا, اور اس کے لیے پوری تربیت یافتہ فوج کو جمع کرنا ضروری تھا. اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے کفار سے قرض لیا اس موقع. دیکھیے مکے کا بہت امیر شخص ہے عبداللہ بن ربیعہ, 3,000 درہم نقد قرض مانگا ہے اس سے. ایک اور رئیس تھا صفوان بن امیہ, اس سے اسلحہ جنگ بالخصوص 100 زرہیں ادھار لی ہیں. اب ادھار تو لے رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا دیکھیے کیا رویہ ہونا چاہیے اس وقت. وہ لوگ ادھار دے رہے ہیں لیکن تجربات کی روشنی میں کچھ باتیں بھی کر رہے ہیں, اور وہ باتیں کیا ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال آپ جبرن لے رہے ہیں کہ توان لے رہے ہیں, آپ حاکم ہیں, حکمران ہیں, ہم مغلوب ہیں, آپ نے فتح پائی ہے, تو یہ مال آپ لے رہے ہیں, مطلب یہ کہ وقت کہاں واپس ملتا ہے. سید الاولین والآخرین سننے کے بعد کہتے ہیں نہیں, اے صفوان یہ مال جبرن نہیں تعاون ہے، ہم تم سے گزارش کرتے ہیں قرض کی، قرض مانگ رہے ہیں اور قرض واپس کیا جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض واپس کیا ہے حسن ادائیگی کے ساتھ، اور بیان کیا جاتا ہے کہ چند ذریں کم پڑ گئی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ پوری کی جائے، ان کا مال پوری طرح سے حسن خوبی سے واپس کیا جائے۔ عالم انسانیت کے سامنے یہ مثال پیش کیجئے، ذرا آپ دیکھیں تو ایک فاتح ہے جس نے مکے کو فتح کر لیا، سارے قریش زیر نگی ہیں اس کے، وہ سامنے جنگ ان سے ادھار مانگ رہا ہے، جبرن وصول کر سکتا ہے، سب باج گزار ہیں، ہمیں چاہیے کیوں نہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے، یہ اخلاق ہیں، یہ اصول ہیں، اور اصول اخلاق کے اتنا پاس ہے کہ جو کچھ لیا ہے اس کو قرض کے طور پہ لیا ہے اور حسن خوب اسے واپس کیا ہے۔ یہ اسلامی نظام کا امتیاز اور اس کی اخلاقی روح ہے۔ جب بھی اسلامی نظام قائم ہوگا ایسا نظام قائم ہوگا، حکمران جب بھی اسلامی نظام کے مطابق عمل کریں گے تو میرے عزیزو یہ انداز ہوگا۔ اور آئیے میں آپ کی خدمت میں ایک چھٹی جھلک پیش کروں، ذرا دیکھیے انداز دیکھیے۔ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب جنگ میں ایسا ہوتا ہے اور ایسا بے اتفاق ہو گیا ہوگا، چلیے آئیے ذرا آئیے، ہمارے سامنے ایک مثال آ رہی ہے، اور یہ سال ہجری کا ساتواں یا نواں سال ہے، اور انداز وہی ہے کہ دعوتی وفود بھیجے جا رہے ہیں، جو لوگ مزاحمت کرتے ہیں ان سے اسلامی فوج مزاحمت کرتی ہے، جو دعوت قبول کر کے کلمہ حق لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں وہ مسلمان بھائی بن جاتے ہیں، ان سے کوئی مزاحمت کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ ایک قبیلہ طے ہے، بڑا تاریخی قبیلہ ہے، اور ابھی آپ کے سامنے اس کی حقیقت آ جائے گی، کتنا مشہور قبیلہ ہے۔ وہاں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ جانا پڑا وہاں مارکے کے لیے، چند ہزار یا چند سو مجاہدین کو لے کر گئے ہیں۔ وہاں ایک بہت بڑا بت خانہ تھا، معبد، اور اس میں ایک بت تھا فلسا یا فلسون، اتنا عظیم بت، اس پہ اعتقاد تھا کہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، بڑے سے بڑی فوج کو پسوا کروا دے گا۔ اور اس کے دو بڑے پجاری تھے، کون؟ عدی بن حاتم، بعد میں ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی بہن صفانہ، حاتم تائی کی بیٹی۔ جب مزاحمت ہوئی ہے تو بھاگ گئے جو بھاگنے والے تھے، جو ایمان لائے وہ ایمان لے آئے، کچھ قیدی بن گئے، ان بھاگنے والوں میں عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، چلے گئے۔ صفانہ بیٹی پکڑی گئی، قیدی ہو گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ حق لا الہ الا اللہ بلند کر دیا، نعرہ تکبیر بلند کر دیا، اذانیں بلند کر دی گئیں، ان سب نے اسلام قبول کر لیا، جو قید میں آ گئے ان کو مدینے بھیج دیا گیا۔ مدینے مسجد نبوی میں دربار لگا ہے، قیدی آ رہے ہیں، قیدی جب جمع ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک خاتون چیخ دیے، بیچ میں سے پکار دیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد وفات پا چکے ہیں، میرا نگران بھاگ چکا ہے، میں مظلوم عورت ہوں، مجھے رہا کر دیں۔ کیا بات ہے، اس فریاد کی یہاں کیا ضرورت ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کون ہے، کیوں فریاد کر رہی ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ حاتم طائی کی بیٹی ہے، کہا کہ اس کو قریب لایا جائے۔ قریب جب آتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد حاتم طائی بہت سخی تھے، رحم دل تھے، جب بھی کوئی ان کے پاس آتا خالی ہاتھ نہ واپس جاتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحم کیجئے، مجھے آزاد کر دیجئے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹی کے سر پہ کوئی کپڑا نہیں، آپ چادر مبارک دے دیتے ہیں، بیٹی کو چادر اڑا دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کو رہا کر دو، ان کے والد مکارم اخلاق والے تھے، یہ کلمات ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ دیکھیے قدر اخلاق کی، یہ اخلاق بیان کیے جا رہے ہیں، رحم دلی ہے، سخاوت ہے، مجبوروں کے ساتھ مدد ہے، اور مہمانوں کی خاطرداری ہے، یہ حاتم کا شرف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آزاد کر دو، اس کو بھیج دو، اس بیٹی کو اس کے قبیلے کی طرف عزت سے روانہ کر دو۔ اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ وہ بیٹی اسلام قبول کر لیتی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتنی متاثر ہوتی، اور پھر نہ صرف یہ بلکہ داعیہ بن جاتی ہے، اپنے قبیلے میں دین کی دعوت دیتی ہے، اور اپنے بھائی عدی کے پیچھے پڑی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ تائب ہو کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قبول کر کے صحابیوں کے صف میں شامل ہو جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ آپ نے دیکھا، ایک بے قص عورت ہے اور یہ خلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تو یہ خلق نہیں ہونے چاہیے، اس وقت تو اقتدار ہے، اس وقت تو فوجی ہیں آپ کے پاس، اس وقت تو آپ کے پاس طاقت ہے۔ اور آئیے اس طرح سے اگر آپ سننا چاہتے ہیں، ایک اور جھلک دیکھیے، خاتون ہے، اور وہ جھلک ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاندان والے تھے، آپ نے انسانوں میں زندگی بسر کی ہے، آپ کے بھی جذبات تھے، آپ کے جسم مبارک سے بھی خون بہا کرتا تھا، آپ کو تکلیف ہوا کرتی تھی، آپ کا بھی دل رویا کرتا تھا، غزوہ حنین کا مارکا ہے، قیدی بے شمار قیدی ہیں، بے شمار مالکانی میں جمع ہو چکا ہے، ایسے موقع پہ صبح سالار کے کیا دماغ، کیا اخلاق ہونے چاہیے، کیا گفتگو ہونی چاہیے، آج سب جانتے ہیں، اس تک پہنچنا کتنا مشکل ہوگا. یہ خاتون کہتی ہے ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، مجھ پہ ہاتھ، مجھے نہیں روکو، میں تمہارے سردار کی بہن. صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یہ کیا مسئلہ پیش ہو گیا ہمارے سامنے. کہا کہ مجھے لے چلو اپنے سردار کے پاس، ویسے مجھے کوئی بات نہ کرے. پکڑ کے لے آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں. اس نے، خاتون نے یہی کہا، میں آپ کی بہن ہوں. کہا کیا ثبوت ہے؟ ذرا غور فرمائیے، مکال میں ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ منظر آ رہا ہے، یہ حنین کا منظر آ ہے، میدان حنین. خاتون نے نشانی پیش کی، یہ دائی حلیمہ کی بیٹی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شریک بہن ہیں. آپ نے کہا تم میری دوسری شریک بہن ہو، میں نے تسلیم کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم. نام بیان کیا تھا شیمہ، آپ نے چادر مبارک اتاری ہے، وہ بچھا دی زمین، دائی حلیمہ کے لیے بچھائی تھی، ان بہن دوسری بہن کے لیے بچھا دی، اور آرام اکرام سے بیٹھایا ہے. آپ کہا ہے اے میری عزیز بہن، میرے پاس ہی رہو، میں بڑی عزت اکرام سے رکھوں گا، لیکن مجھے، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، اگر تم جانا چاہتی ہو اپنے قبیلے میں چلی جاؤ، عزت اکرام سے میں واپس کروں. وہ کہتی ہے کہ مجھے تو جانے دیجیے اپنے قبیلے میں، رسول اکرم عزت اکرام سے واپس کرتی، کس خاتون کو جانے دو، ان لوگوں کا مجھ پہ بڑا احسان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اخلاق کے نمونے، چند جھلکیاں میں نے آپ کو پیش کی. آئیے ذرا ہم آخر میں دیکھیں کہ سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر، ان محفلوں میں آنا، ان کا سننا، باعث خیر باعث اجر تو ہے ہی ہے، لیکن اگر عزیز میرے بھائی، میری بہنیں، میرے بیٹے یہ سمجھیں کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوگی. اگر ہم نے اس کو اپنے کردار میں نہیں سمویا، اس سے کچھ درس حاصل نہیں کیا، تو میرے عزیز و قطن اس کا فائدہ، ایک فائدہ اجر و ثواب کے لیے تو ہے، وہ تو یقینی ہے. آج ہم ذرا سوچیں اس گفتگو کی روشنی میں کہ ہم اور آپ کیسے اخلاق کو اپنائیں. میرے عزیز، اگر ان میں سے باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ہم شکر کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں. اگر کچھ باتیں پائی جاتی ہیں تو ان باتوں میں مضبوطی سے قائم ہو جائیں، باقی کی کوشش کریں اور حاصل کریں. اس لیے کہ علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں، بعض خوبیوں کو ہونا اور بالمقابل بعض خرابیوں کو ہونا ان خوبیوں کو بھی کھو دے گا. اور آپ اس کے لیے کوشش کریں کہ جو لوگ اس کی دعوت دیتے ہیں، جن میں یہ صلاحیتیں ہیں، جن میں یہ خوبیاں، ان کے ساتھ جڑ کے بیٹھ جائیں. اس لیے کہ 10 نیکیاں آپ کی اور 10 ان کی خوبیاں ملیں گی تو 20 بن جائیں گی. اگر آپ برے لوگوں میں بیٹھیں گے، کچھ آپ کی برائیاں ان کی برائیاں بڑھ کے اور بڑھتی چلی جائیں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے. علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص جب اسلامی اخلاق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق سے اپنے آپ کو مزین کرے گا تو اس کے اظہار کس صورت میں ہوگا، ذرا دیکھیے مختصر انداز میں. سب سے پہلی بات یہ کہ وہ حقوق کا ادا کرنے والا ہوگا، دوسرے یہ کہ صلح رحمی اس میں پائی جائے گی، تیسرے یہ کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرے گا جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، چوتھے مہمان نواز ہوگا، پانچویں پڑوسیوں سے بھلائی کا رویہ اختیار کرے گا، چھٹے یتیموں اور بیواؤں کی دیکھ بھال اور مدد کرے گا، خیر کے علاوہ وہ اپنی زبان سے کچھ نکالے گا، لعنت اور بد کلامی سے اپنے آپ کو بچائے گا، نویں زبان کا سچا، وعدے کا پکا اور امانت دار وہ شخص ہوگا، دسویں یہ کہ بات کم کرے گا، عمل زیادہ کرے گا، گیارہ صبر و شکر اس کا خسرت اس کی ہوگی، بارہ فضول خرچی سے وہ اپنے آپ کو بچائے گا، تیرہ وہ بخیل نہیں ہوگا، چودہ یہ کہ نہ وہ دھوکہ دے گا نہ وہ دھوکہ کھائے گا. علی رضی اللہ عنہ فرمائے، مومن وہ ہے جو نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے. غور فرمائیے. پندرہ یہ عفو درگزر اور شفقت کا رویہ اختیار کرنے والا ہوگا اور جاہلوں سے اپنے آپ کے، اپنے دامن کو بچائے گا. سولہ رفیق و حلیم ہوگا. سترہ حساس و بچاش رہے گا. اٹھارہ احسان کی روش کو اپنائے گا. انیس کسی کو ویزا نہیں دے گا. بیس حیادار ہوگا. اکیس عدل و انصاف کا رویہ اختیار کرے گا. بائیس میں نیکی کا حکم دینے والا ہوگا اور برائی سے روکنے والا ہوگا. اور تیئیس میں صفت یہ پائی جائے گی، اللہ کی حدود کو قائم کرنے والا ہوگا. میرے عزیز، یہ وہ بات صفات ہیں جو میں نے آپ خدمت پیش کی ہیں. یہی خوبیاں ایک مسلمان کو سچا مسلمان بناتی ہیں. یہی وہ خوبیاں جو پیدا ہو جائیں گی تو اسلامی معاشرہ قائم ہوگا. اور اسی میں میرے اور آپ کے لیے خوشحالی ہے، اسی میں میرے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. یہی تو وہ بات ہے جس کے باعث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جو دعائیں ہوا کرتی تھی، اس میں سے ایک دعا ہوتی تھی، کیا؟ اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی. اے رب سبحانہ و تعالی، میرے اخلاق بہتر فرما جیسے تو نے میری تخلیق بہتر فرمائی. آج ہم سب بھی یہ دعا کریں اور یاد کریں، رب سبحانہ و تعالی فرمایا، اے حبیب مصطفیٰ، وانک لعلی خلق عظیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ سیدنا محمد و بارک وسلم علیہ جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو عظیم جزا دے.